الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبر نصف ایمان ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو انسان کے اندر میرے شیخ شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کے اندر دو قوتیں ہیں, ایک قوت وہ جو دین پر ابھارتی ہے, اور دوسری قوت وہ ہے کہ جو انسان کے اندر جو خواہش نفس نفسانی ہوتے ہیں اس کو ابھارتی ہے. تو جو پہلی قوت ہے یعنی دین پر ابھارنے والی قوت, اس قوت کو دوسری قوت پر غالب کر دینے کا نام ہی صبر ہے. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہے لیکن نفس ہمارا بہت سستی دکھا رہا ہے, اس وقت دین کا تقاضا دین کا حکم کیا ہے کہ نماز پڑھو. تو یہ ہماری جو قوت ہے یہ ہماری اس سستی اور قوت پہ غالب آ جائے, اور صبر کرنے سے ہی یہ غالب آتی ہے. صبر کر کے انسان اپنی خواہشات کو روک دیتا ہے, اس پہ عمل نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتا ہے, اس کا نام ہے صبر. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ خواہشات نفسانیہ کے تقاضوں پر عمل نہ کرے, ذکر کا اہتمام کرے, اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام کرے, موت کا قبر کا دوزخ کے مراقبے سے صبر کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اہل اللہ کی صحبت میں جانے سے جیسی صحبت ملتی ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی, اور جس چیز کی دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ اسی کی دل جاؤں, اسی کو خوش رکھوں, اسی کی یاد میں لگا رہوں. تو نفس کو دین کی بات پر پابند رکھنا اور دین کے خلاف اس سے کام نہ ہونے دینا ہے, اسی کا نام ہے صبر. اگر مالدار ہے تو ایسے دولت والوں کے لیے صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو, اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جائے میرے پاس اتنا مال ہے کہ میری سات پشت تک کھائیں گی. نماز تو وہ پڑھے کہ جس کے پاس دولت نہ ہو, مال نہ ہو, جو بھیک مانگنے ہو, ایسا دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ دے سکتے ہیں تو وہ لے بھی سکتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ مال دے کے بندے کا امتحان لیتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ مال واپس دے رہے پھر امتحان لیتے ہیں. یہ تو یاد رکھے کہ مرنا جب بہت آئے گی قبر انسان جائے گا تو اس کے ساتھ کیا یہ مال دولت سب ساتھ جائے گا؟ مال اور اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, تو اس کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں. جس عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں, جس کو ہم دنیا میں یار بناتے ہیں, ایسے یار مرنا جینا تیرے ساتھ, ایسے دوست کو کہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ساتھ قبر میں لیٹ جانا. کوئی بھی ایسا آپ کا جگری دوست قبر میں جانے قبر میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوگا. لیکن جو میرے لیے وہ دوستوں اللہ کو دوست بنایا, اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا, تو اللہ تعالیٰ ہمارے قبروں بھی کام آتے ہیں. تو اس موقع پر صبر یہ ہے کہ عبادت کے وقت سستی نہ آنے دیں, خواہ نماز ہو یا زکات دینا ہو. تو تین طرح کے صبر ہوتے ہیں. عبادت سے پہلے نیت درست کر کے کہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں, اس میں کوئی نفس کی غرض شامل نہ ہو. اور دوسرے کہ عبادت کے وقت کم ہمتی نہ کرے, خوب ہمت سے دل لگا کر سنت کے مطابق عبادت کرے, اور دل کو بھی حاضر رکھنے کا اہتمام کرے. اور تیسرا یہ کہ جب وہ عمل کر لیا یا عبادت کر لی ہے تو کسی کے سامنے اپنی عبادت کو کہتا نہ پھرے. تو نمبر ایک صبر یہ ہے کہ عبادت میں سستی نہ کریں, دل لگا کر وہ ہمت کر کے جس وقت کا جو تقاضا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ عمل کریں. دوسرا صبر گناہ کے تقاضے کے وقت ہے. اس وقت کا صبر یہ ہے کہ جب نفس گناہ کا تقاضا کرے تو اس وقت صبر سے کام لے, روکے اپنے نفس کو. وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا جو اپنی نفس کو حرام خواہشات سے روکتا ہے اللہ کے لیے, برے تقاضے کو روکتا ہے, برے تقاضے پہ عمل نہیں کرتا. ایک تو ہے کہ تقاضا دل میں پیدا ہونا, یہ تو ہوتا رہے گا مرتے دم تک, بڑے سے بڑا غریب بھی اس سے استثنا نہیں ہے, ان کو بھی دل میں تقاضے پیدا ہوتے رہیں گے گناہ کے. لیکن ایک ہے تقاضا دل میں پیدا ہونا, اور ایک ہے اس تقاضے کو عملی جامہ پہنانا, اس پہ عمل کر لینا. جب انسان عمل کر لے گا تو پھر اس کا نقصان اس کو بھوکنا پڑے گا. جب تک تقاضا رہے گا اس کا کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. فالہمہا فجورہا وتقواہا, دونوں چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. نیکی کرنے کا مادہ بھی ہمارے اندر, اور فجور نافرمانی کا مادہ بھی رکھ دیا ہے. اب ہمارے اوپر ہم کون سا مادہ لیتے ہیں, کون سا مادہ جو اختیار کرتے ہیں جس سے ہم جنت و جہنم کے فیصلے کے مستحق بن سکتے ہیں. تیسرا صبر یہ ہے کہ جب کوئی مخلوق تکلیف دے برا بلا کہے تو اس وقت کا صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لے, ادفع باللتی ہی احسن. کوئی برا کہہ دیتا ہے خاموش رہے, یہ خیال کریں کہ ہم آج اس کی خطا معاف کر دیں گے تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خطا معاف فرما دیں گے. لو بھائی کتنا سستا سودا ہے. جس وقت مخلوق آپ کو ستا رہی ہے, بیوی ستا رہی ہے, شوہر ستا رہا ہے, یا اور ان کے دوست لوگ ستا رہے ہیں, اگر ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں آپ بدلہ لے سکتے ہیں, طاقت ہے آپ کے اندر, پورا موقع ہے آپ کے پاس بدلہ لینے کا, لیکن طاقت کے باوجود آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کر لیتے ہیں کہ اللہ میں نے آپ کا بندہ سمجھ کر یا آپ کی بھلی سمجھ کر میں نے اس کو معاف کر دیا, اے اللہ کل قیامت کے دن آپ مجھے معاف فرما دیجئے گا. حضرت حکیم علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس نے پورا مہینہ پیسے جمع کیے کہ مہینے کے آخر میں گوشت لا کے کھاؤں گا. پورا مہینہ بچائے مزدور آدمی تھا, کتنا جمع کرتا ہوگا روزانہ, ویسے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں مزدور لوگ تو, لیکن پھر بھی وہ اپنی جو اس کی مزدوری ہوتی تھی اس میں سے کچھ پیسے بچا کر رکھتا تھا کہ مہینے کے آخر میں گوشت کھائیں گے لا کے. چنانچہ مہینے کے آخر میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ مرغی لے کے آ گیا, مرغی لایا, پھر اسے کہا کہ اس کو بناؤ, بوری نے بنا دی. اب جب سر ہم گھس گیا کھانے کے لیے بیٹھے تو جیسے پہلا لقمہ لیا تو کھایا نہ گیا, نمک بہت تیز ہو گیا اس میں. اب آپ بتائیں اگر ہم اور آپ ہوتے تو کتنی باتیں سناتے, کچھ تو ایسے بدخلاق ہوتے ہیں کہ پوری پلیٹ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, رزق کے ساتھ اتنی بے حرمتی کرتے ہیں. لیکن اس اللہ کے ولی نے کیا کام کیا, اس وقت خاموش رہا, ایک لفظ نہیں بولا, اس کو خاموش ہی خاموش اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگا. ہم تم ہی آگاہ ہیں اس رب کے خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے, تم سے ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے باتیں کرنے لگا, اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ پورا مہینہ میں نے پیسے جمع کیے تھے اس کے لیے کہ گوشت لے کے کھاؤں گا, لیکن اے اللہ یہ میری بیوی بعد میں ہے, پہلے آپ کی بندی ہے, اے اللہ اس نے نمک تیز کر دیا ہے, لیکن اے اللہ میں نے آپ کی بندی سمجھ کر اس کو معاف کر دیا ہے, اے اللہ کل قیامت کے دن آپ میری خطا کو معاف فرما دیجئے گا. اس کے علاوہ کون ہیں میرے دوستو, حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شیخ علی صاحب تھانی نمبر اللہ ہمارا قدر ہوں فرماتے ہیں, کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ, کہا کہ کیا بتائیں, بس اللہ تعالیٰ نے ایک ہی میرا عمل قبول کر لیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہماری بندی کی خطا کو معاف کر دیا تھا اور ہم سے سودا کر لیا تھا، جا کر بندے تجھے نہیں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی خطا کو معاف فرما دیا. تو وہ دیکھتے مخلوق پر رحم کرنا اور خیر خواہ کا جذبہ رکھنا، یہ شخص صاحب نسبت نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل کے اندر مخلوق کے بارے میں خیر خواہ کا جذبہ نہ ہو. اللہ سے تعلق ادا ہو اور لیکن مخلوق کے ساتھ زیادتی ہو، بدتمیزی ہو، بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہو، مخلوق کو حقیر سمجھتا ہے، یہ نسبت میں اللہ کی دلیل نہیں ہے، نسبت میں اللہ کی علامت نہیں ہے. نسبت میں اللہ کی علامت ہے کہ اپنی جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ یہ خیر خواہ اور بلائی کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے. ہزاروں خطا ہو جائیں لیکن ان کو معاف کر دیتا ہے. اگر مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملازم تھے، ان سے خطا ہو گئی، تو حضرت شیخ حدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو سے پھر خطا ہو گئی، کہا حضور یہ معاف کر دی گئی ہے، غلطی ہو گئی. فرمایا لگے کہ تمہیں یہ خطا تو کئی مرتبہ کی ہے، تمہاری آخر کب تک میں بھگتوں، کتنے معاف کروں گی. تو مولانا جب رحیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے تو فرمانے لگے قانونی کہ جتنی اپنی معافی کروانی ہے کل قیامت کے دن آپ اتنا تم اس کو معاف کر دو. سبحان اللہ. کیسی کیسی میں دیکھتے ہوئے اہل اللہ کے جو واقعات ہوتے ہیں کتنا سبق ملتا ہے ہمیں. تو مخلوق کی تکلیف، جو مخلوق آپ کو تکلیف دے برا بلا کہے، تو جن کا صبر سے کام لے، بدلا نہ لیں، خاموش رہیں. چوتھا موقع سب صبر کا یہ ہے کہ مصیبت اور بیماری اور مال کے نقصان یا کسی قریبی رشتے دار کے مر جانے کے وقت صبر کریں. دیکھو دنیا میں نقصان اور حادثات ہمارے یقین کو بنانے کے لیے آتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جیسے بچے کو کوئی کھلونا اتنا پسند آ جائے کہ وہ کھیل میں ماں کو بھول جائے، تو ماں اس کھلونے ہی کو بھول کر دیتی ہے. پھر کھلونا نہ پا کر جب بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ آ جا میرے لال، میری گود میں آ جا، میری آنکھیں تجھے ترس رہی ہیں. ایسے ہی بندہ کسی چیز میں پھنسا رہتا ہے، کسی فانی شے کو جان کا سہارا بناتا ہے، اس کو اللہ میاں ہٹا دیتے ہیں تاکہ بے سہارا ہو کر میری طرف بھاگ آئے. یا سند من لا سند لا، یا سند من لا سند لا. تو اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور یہ مسجد بھاگتا ہے، سجدے میں سر رکھتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، بزرگوں سے دعائیں کراتا ہے، اس کو نیکی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، توبہ کی توفیق ہوتی ہے، گناہ سے بچنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے کسی حادثے کی وجہ سے، تو یہ کیا یہ حادثہ جو ہے اس کی حضوری کا ذریعہ بن گیا. تو اپنے بندوں کو اپنے ذات سے جوڑنے کے لیے یہ حادثات کی پریشانی آتی ہیں، بشرطے کے اوپر تک بندہ بے صبر ہو کر شکایت نہ کرے، صبر کے ساتھ اس کو سہتا رہے. وہ شیخ رحمۃ اللہ نے اپنے اشعار میں فرماتے ہیں جو مخلوق کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں، جفائیں سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا، جفائیں سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا. سبحان اللہ. تکلیفیں رہنے سے ملتی رہتی تھی لیکن دعائیں دیتے رہتے تھے. جب ہم دنیاوی تعلقات میں پھنس پھنس کر اللہ نے ان کو بھول جاتے ہیں تو یہ تعلقات کیونکہ وہ حجاب ہو جاتے ہیں، اس لیے حجاب کو ہٹاتے ہیں اور پھر مل جاتے ہیں. یہ رضا بالقضاء ہے، اس کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے رہنا، راضی رہنا، اس کے حکم پر جو جاری کر دیا گیا ہے بس راضی رہے. آدمی کی لڑائی ایسی نہیں ہے کہ خیر مانگ کرے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اگر آدمی خیر مانگنا بند کر دے تو یہ بدبختی کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافذ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے راضی رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں موافق حالات میں تبدیلیت اور دل کو رنگ رنگ نہ ہو، یہ تو ہوگا بھائی، تھوڑے والا مریض جو آپریشن کراتا ہے تو تکلیف کے باوجود ڈاکٹر سے خوش ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے آپ کو کوئی دیر زخم ہو گیا ہے، آپ آپریشن کرواتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، ڈاکٹر خود اس کو کاٹتا ہے، آپریشن کرتا ہے، لیکن آپ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ تکلیف دہ چیز ہٹا دی ہے، نہ وہ کہ بتاتے ہوئے ناراض ہوتا ہے بلکہ الٹا ڈاکٹر کو فیس بھی دیتا ہے، دیتے ہیں نا ڈاکٹر کو فیس بھی دیتے ہیں اور جزاک اللہ بھی کہتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی محنت سے توجہ سے یہ میرا مرض جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے کیا حال ہوا تھا، لیکن دل سے اللہ کے حکم پر راضی تھے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف بھیجتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری تربیت کے لیے آئی ہے، اس میں کوئی بندے کا کام نہیں سر جھکانا، اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا، اپنا غم کو اللہ ہی سے عرض کرتے جائے یعقوب علیہ السلام۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوگ میں وہ کس کی شرکت ہو گئی، سوگ میں وہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی۔ ہاں سبحان اللہ، تو وہ دوستو یہ نعمت اور حق تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا جب نصیب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور آخرت پر یقین ہو، اور یقین اور محبت اللہ تعالیٰ کے ذکر عبادت اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی صحبت ہی سے ہاتھ میں لگتی ہے۔ جی آج ہم مستغنی رہتے ہیں، اہل اللہ کی صحبت سے ہم دور رہتے ہیں، کتابوں سے اکتفا کرتے ہیں، کتابوں سے ہم دین حاصل کر لیں گے، معلومات تو ہو جائیں گی لیکن وہ معلومات معلومات نہیں بنیں گے ہمارے۔ صحابہ کرام صحبت میں رہ کر دین سیکھا، قیامت تک کے لیے بتا گئے ہمیں، قیامت تک کے لیے سبق دے گئے ہیں کہ دین صحبت سے زندہ ہوتا ہے، صحبت سے۔ ایک ایک صحابی اللہ ہو کر جو ایمان لائے تو صدیقیت کے درجے پہ فائز ہوں گے صحبت کی برکت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اللہ تعالیٰ ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، تو نبی کا کمرے میں نہیں آئیں گے لیکن نائب رسول قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، سچے جانشین قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کوئی ماستاد یقین سچوں کے ساتھ رہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ سچے ملنا مشکل ہے، سچے ملنا مشکل ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی مرض لائق ہو جائے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر ملنا مشکل ہے۔ اگر ہم آپ صادق اپنی اقرار محبت میں طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں، اگر آپ کی طلب سچی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے انتظامات فرمائیں گے، اللہ انتظام فرمائیں گے۔ حضرت قرنی رحمۃ اللہ علیہ قرنی رہتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ شریف میں فرماتے ہیں کہ انی لأجد ریح الرحمن من جانب القرن، رحمان کی خوشبو میرے قرن کی جانب سے آ رہی ہے۔ رحمان کی خوشبو کون تھی؟ حضرت قرنی اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر شرف صحابہ سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن ان کا کیا مقام، کیا مقام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر قرن سے ایک قافلہ آئے گا، اس میں حضرت قرنی ہوں گے، اس سے دعا کرانا امیر المؤمنین جو بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما رہے ہیں کہ ان سے دعا کرانا، کیا ان کا مقام تھا میرے دوستو؟ ان کے ایک سینے میں جو طرف تھی اللہ اللہ کی محبت، اللہ اللہ کے رسول کی محبت سے جو سینہ جل رہا تھا، اس کی خوشبو میں اللہ نے کہاں سے کہاں اڑایا اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ والے سچے ملتے نہیں آگے، تلاش کریں مل جائیں گے، ہیں قیامت تک اللہ تعالیٰ ان سچے اللہ والوں کو پیدا فرماتے رہیں گے، تبھی تو ہمیں کوئی ناستاد یقین کا حکم فرمایا ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی آیت قیامت تک کے لیے باقی ہے، اس کے حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک اہل اللہ کو سچے صادقین کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے پیدا فرماتے رہیں گے۔ اب ہمارے اوپر ہیں، ہماری طلب پہ ہیں کہ ہمیں کتنی اللہ کی محبت کی طلب ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو یہ دعویٰ کرنا کہ سچے اللہ والے نہیں ہیں, کوئی بھی کوشش سے انتظار کرے کہ حکیم اجمل خان صاحب میں ان سے علاج کرواؤں گا, پوری زندگی انتظار کرتا رہے گا وہ نہیں ہوں گے دنیا میں واپس چلے گا دنیا سے. وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو حکیم صاحب نہیں ہوں گے, وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے تو انہیں سے علاج کرواؤں گا, کیا ہوگا سر جائیں گے گل جائے گا مر جائے گا, علاج نہیں ہوگا, اس کے انتظار میں رہے گا. جو اس کے شاگرد ہیں ان کو غنیمت سمجھیں, شاگردوں سے علاج کروا لیں, جنہوں نے اس کی صحبت اٹھائی ہے ان کے پاس رہ کر حکمت سیکھی ہے طب سیکھا ہے ان کے پاس رہ کر ان سے علاج کروائیں. اور اگر یہ کہے کہ نہیں یہ تو ایسی کسی کھاتے میں نہیں ہوئی ہے ان سے کیا علاج کروائیں, تو کل تو یہ بھی چلے جائیں گے, پھر کیا ہوگا میرے دوستوں. اس لیے آہستہ آہستہ اللہ کی دنیا سے جا رہے ہیں, تو جو موجود ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کی صحبت میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی محبت وہیں سے ملے گی, اللہ کے عشق کی آگ ان اہل اللہ کے سینوں سے ملے گی. جو عشق جو آگ کی خاصیت اور عشق کی خاصیت, ایک خانہ کا خانہ ایک سینہ بسینہ, ایک خانہ کا خانہ ایک سینہ بسینہ, سینے سے سینے منتقل ہوگی. کتاب کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تجربیات کا حامل ہو سکے, یہ تو عہد اللہ کے قریب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تجربیات کے مرکز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی تجلی, اللہ تعالیٰ کا خاص جو تجلیات ہیں ان عہد اللہ کے قریب پر نازل ہوتے ہیں. اگر ہم انتظار کرتے رہیں گے کہ ہمیں ایسے لوگ مل جائیں تو بھائی یہ تو پھر خود تو کیا پھر انتظار ہی کرتے رہیں گے ہم لوگ. تو عہد اللہ کے ساتھ ایسا تعلق گہرا تعلق ہونا چاہیے میرے پیارے دوستوں, کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنا گہرا تعلق عہد اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اتنا ہی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے, جو تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس کے انوارات ہی الگ ہوتے ہیں. تو جتنا گہرا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہوگا اتنا ہی زیادہ تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا. تو جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور بندے کی تربیت اس میں شامل ہوتی ہے. لیکن اس وقت جب کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس وقت دین کی تعلیمات کیا ہیں, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کیا پیاری تعلیمات ہے اسلام کی. میرے دوستو ہر موقع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رہنمائی فرمائی ہے. آپ کوئی بھی دیکھ لیں, کوئی بھی ہار جو بندے کے اوپر آتا ہے, جو پریشانی آتی ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی کیفیات اس پہ آتی ہیں تو اس کا علاج شریعت نے ہمیں عطا فرمایا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ اے بیٹے ابراہیم بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہیں, مگر زبان سے ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا مالک راضی ہے. اب بتائیے اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ ہمیں کر کے دکھا دیا کہ جب کسی کا انتقال ہو چاہے کتنا ہی لاڈلا ہو محبت کرنے والا ہو پیارا ہو تو اس وقت ہماری کیا حالت ہونی چاہیے. آج ہماری کیا حالت ہوتی ہے, ایک الگ بیٹا صرف اکیلا بیٹا انتقال ہو جاتا ہے اور سینے پیٹ پیٹ کر اور کیسی کیسی باتیں اور کیسا شور اور جناب کیسے کیسے الفاظ, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, کیسی کیسی باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ٹاک کر رکھا ہوا تھا, کیا یہ میرا بیٹا رہ گیا تھا رہنے کے لیے, ایک ہی تو بیٹا تھا, ایک ہی تو سہارا تھا باپ کا, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیا. ارے اللہ تعالیٰ نے وہ سہارا دیا تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ سہارا واپس لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ علیہ اللہ بکافی ناد کا, کیا بندے کے لیے میں کافی نہیں ہوں. وہ تو عارضی سہارا تھا, عارضی سہارا اللہ نے لے لیا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک عطا فرما دی. اگر آپ صبر سے کام لیتے اور شریعت نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ اس موقع پہ آپ صبر سے کام لیتے, کوئی شکایت نہ کرتے, آنسو نکل آئے, تو یہ رضا و قضا کے خلاف نہیں ہے, اس دل میں غم جو ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن شریعت کے خلاف کوئی زبان سے بات نہیں نکلنی چاہیے, صبر کریں. حضرت وہ بڑے بزرگ تھے، ایک دن میں ان کے گھر سے 7 جنازے نکلے، اور وہ 7 جنازے کس کے تھے؟ بیٹا، بیٹی، بیوی، جتنے بھی قریبی رشتے دار تھے، وبا پھیلی ہوئی تھی، 7 جنازے نکلے گھر سے. اللہ اکبر. ہمارا کیا حال ہوتا؟ اللہ سے تعلق نہ ہوتا تو خودکشی کر لیتا انسان. آج کل یہ حالت ہو رہی ہے، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے وہ دیکھیے، وہ خودکشی کے منصوبے بناتے ہیں. کچھ تو خودکشی کر چکے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ خودکشی کے منصوبے بناتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا تو پھر یہ بے سہارا ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا والوں کو سہارا بنایا، مال کو سہارا بنایا، منصب کو، عہدے کو، دوست یار ہیں ان کو سہارا بنایا. جب وہ بھی ختم ہوں گے تو یہ بے سہارا ہوں گے، پھر جب بے سہارا ہوں گے تو پھر خودکشی کر لی. لیکن جس شخص نے اللہ کی ذات کو سہارا بنایا کہ اللہ دنیا میں اگر کوئی بھی نہیں، آپ تو ہیں میرے، یا سند من لا سند لا، یا سند من لا سند لا، اے وہ ذات، وہ سہارا جس کا کوئی سہارا نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو سہارا ہے اس کے. تو جس شخص نے اللہ کی ذات کو سہارا بنایا تو کبھی بھی اس کو پچھتاوا نہیں ہوتا. میرے پیارے دوستو، یہ شریعت کی تعلیمات ہیں، اتنی پیاری ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل پہ یہ باتیں اتار دیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواقع ہمیں جو زندگی میں آتے ہیں، ان مواقع کے لیے، ہر چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ہم اس کو سیکھے تو سر، معلوم تو کریں، احمد اللہ سے معلوم کریں، اللہ والوں سے معلوم کریں کہ ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ورنہ انسان کی جو ہے وہ اللہ نہ کرے خدا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اس کو وسوسے آنے لگیں گے، دین کے بارے میں وسوسے آنے لگیں گے، اسلام کے بارے میں وسوسے سے دل میں پیدا ہونے لگیں گے. میں تو مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، زکات دیتا ہوں، لیکن میرے اوپر یہ ایسی مصیبتیں پریشانی کیوں آ رہی ہیں؟ برحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی عجیب شان ہے، اگر اس کو کوئی بلائی ملتی ہے تو خدا کی حمد کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عجب للمؤمن ان اصابہ خیر حمد اللہ وشکر. ان اصابہ خیر، جب کوئی نیکی اس کو ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اگر اس کو کوئی اذیت پہنچے تو خدا کی تعریف کرتا ہے. سبحان اللہ. اصابت ہو مصیبت حمد اللہ وصبر. دیکھیں مصیبت عجیب شان ہے کہ بلائی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، مصیبت کو اذیت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور صبر کرتا ہے. دونوں حالتوں میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، وہاں شکر کرتا ہے کہ کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی برائی میں مصیبت پہنچتی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ صبر بھی کرتا ہے. ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے جمعے کی نماز کے لیے، نیا کپڑا پہنا ہوا، ساتھ مریضوں بھی ساتھ جا رہے ہیں. دیکھا کہ تھوڑا فاصلے پہ چلے تو گھر کے چھت سے کسی عورت نے ان پہ کوڑا پھینک دیا، سارے کپڑے بزرگ کے خراب ہو گئے. ساتھ میں جو مریضوں جا رہے تھے ان کو بڑا غصہ آیا، اجازت دیں ہم اس کو جا کے ٹھیک کرتے ہیں. فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرا. دیکھیں یہ معمولی سی بات ہے، لیکن جب یہ عملی طور پہ ہمارے سامنے آتی ہیں نا تو بڑے بڑے فیل ہو جاتی ہیں. یہ تو نقل کرنا تو کتنا آسان ہے، الحمدللہ یہ. اگر کوئی چھیٹ بھی ہمارے اوپر آ جاتی ہے تو ہم تو کیسے انتقامی شان ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. نہ ہم لحاظ رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق بزرگوں کے ساتھ ہے، نہ ہم اپنے ظاہری وضع خطا کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ہماری یہ مشابہت، ہم نے بزرگوں کی مشابہت اختیار کی ہوئی ہے، ہمارا دین سے تعلق ہے، کچھ بھی نہیں، سب بھول جاتے ہیں. اور ایسے الفاظ منہ سے نکلنے لگتے ہیں کہ سامنے والے کو بھی تعجب ہوتا ہے، یار صورت کیسی اور سیرت کیسی، صورت کیسی ہے آپ کی لیکن آپ کے اخلاق کیسے. بولیں گے نہیں، اس کو پتا ہے بولیں گے تو 2-4 الفاظ میری طرف بھی آئیں گے. وہ دل دل میں سوچتا ہے کہ یار اس سے اچھا تو آدمی بدبین رہے، دیندار ہو کے اگر ایسی حرکتیں ہیں ان کی تو اس سے اچھا یار ہم تو ایسے نہیں کرتے. ہم اگرچہ ظاہری طور پہ ہمارا شریف کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہماری حرکتیں ایسی تو نہیں ہیں. تو وہ کیسا اس کے اوپر اثر پڑے گا ہماری اس حرکت پہ. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص دیندار ہے، جو ظلموں سے تعلق رکھتا ہے، اس پہ ڈبل رسپانسبلٹی آتی ہے. ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہمارے بزرگوں نے دین بدنام ہو، ہمارا طریقہ بدنام ہو، ہمارے دین سے تعلق ہے وہ بدنامی کا باعث بنے. ایسے ہمارے صادق ہوں کہ جو نیک نامی کا ذریعہ بنے، جس سے لوگوں کے اندر دین کی عظمت اور دین کی محبت پیدا ہو، اور ان کا دل چاہے کہ یار میں بھی ایسا بنوں. دیکھو کتنے اچھے اخلاق والے ہیں. اس شخص نے اتنی باتیں سنائی ہیں لیکن اس شخص خاموشی سے سنتا رہا، ایک لفظ نہیں بولا. کیا اس کے اندر تحمل ہے، کیا ماشاء اللہ اس کے اعلیٰ اخلاق ہیں. ایک دفعہ دل بھی سناتے رہے دن رات، بچارا صبر کرتا رہتا ہے. اب بتائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کتنا رتبہ ہوگا اس شخص کا. باتیں بیوی کی باتیں سنتا رہتا ہے، کچھ نہیں بولتا اس کو. چلو گھر میں طوطی ہے، پالی ہوئی ہے، طوطی کی طرح بولتی رہتی ہے، بولنے دو اس کو، کچھ نہیں سنتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا اس کا درجہ ہوگا. اسی طرح سے اگر شوہر ایسے باتیں بدتمیزی بد اخلاق والا ہے، بیوی خاموشی سنتی رہتی ہے اس کی باتیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے. جب ہم مخلوق ہو کر اتنا اثر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے ایسے بندے سے کہ واہ میرے بندے، تو نے واقعی یعنی ہماری محبت کا حق ادا کرتے ہیں. وہ شخص صاحب نسبت نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر مخلوق کی خیر خواہی نہ ہو. صاحب نسبت میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے، تعلق مع اللہ کی علامت ہے کہ اس شخص کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خیر خواہی بھلائی بھی اندر ہو، اس کے اندر درگزر کا معاملہ ہو، آپ خطائیں معاف کرنے کا اس کے اندر معاملہ ہو. اس لیے ہم سب کو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور ہم انتقام لے سکتے ہیں، ہماری طاقت ہے، قوت ہے، لیکن آپ صبر سے کام لیں. صبر کرنے سے اللہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور انتقام لینے سے اللہ کی نصرت ہٹ جائے گی. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. وہاں پہ ایک شخص آتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کو برا بڑا کہتے ہیں، مستقل بولتا جا رہا ہے، لیکن آپ خاموش سن رہے ہیں باتیں، کچھ نہیں فرما رہے. آخر وہ جب وہ اتنا بولتا جا رہا ہے، آخر وہ بول پڑے آگے سے، وہ بھی آپ سے جواب دینے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ابو بکر صدیق بھی آگے سے جواب دینے لگے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے تشریف لے گئے. اب جانے صدیق کیسے برداشت کرتی کہ میرے محبوب یہاں سے چلے جائیں، فراق کیسے برداشت ہوتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے اشارے سمجھتا ہے اور اس کا منشا سمجھتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہ فدا ہوتے تھے اور ایک ایک اشارے پہ جان دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے لیے وہاں سے اٹھ کے پیچھے بھاگتے ہوئے گئے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اٹھ کے وہاں سے تشریف لے گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جب تک تو اس کی باتیں سن رہا تھا تب تک تو تمہاری طرف سے فرشتے جواب دے رہا تھا، اس کے ہر بات کا جواب فرشتہ دے رہا تھا، اور جب آپ نے زبان کھولی اور اس کا جواب دینا شروع کیا اور آپ نے بھی انتقام لیا تو فرشتہ چلا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر تھا. جب وہ چلا گیا تو پھر میں بھی اس کے وہاں سے آ گیا. تو آپ دیکھیں کہ دو شخص انتقام لے سکتا ہے لیکن انتقام نہیں لیتا، خاموش رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے. اس لیے اہل اللہ کبھی انتقام نہیں لیتے، یہ صبر کر کے اللہ کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن جو جھگڑیلو لڑتا رہتا ہے، جھگڑتا رہتا ہے، اس کی عادت بن گئی ہے، ہر وقت جھگڑتا رہتا ہے، تو سمجھو کہ یہ شخص اللہ کے رحمت سے محروم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا ہے، دنیا کی طرف اس کو لگا دیا ہے، یہ اسی جھگڑے میں ہر وقت پھنسا رہتا ہے، جواب دیتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، جواب دیتا رہتا ہے. اہل اللہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ مخلوق کی باتوں کا جواب دیں، وہ تو اپنے محبوب کے یاد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ان کے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے.
آپ جا رہے ہیں سڑک پہ, کتا بھونک رہا ہے تو آپ وہاں کھڑے ہو کے آپ ہی بھونکنے لگے ہیں, یہ کیا ہے؟ آپ تو نہیں بھونکے ہیں نا, آپ کے پاس فرصت کہاں ہے؟ آپ سوچتے ہیں یار میں تو اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں, میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے کہ میں جواب دوں کھڑا ہو کے کتے کا. کتے کا کام بھونکنا ہے, اس کو بھونکنے دو, کتا جانے اس کا مالک جانے, میں تو اپنی منزل کی طرف روانہ رہا ہوں. اور اگر میں جواب دینا شروع کر دیا تو میری منزل چھوٹی پڑ جائے گی, میں تو دیر سے منزل پہنچوں گا. تو اہل اللہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے جواب نہیں دیتے, صبر کرتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر جہاں ضرورت ہو جواب دینے کی, حق اور باطل کی تمیز لوگوں کو بتانی ہو, جو علماء کا کام ہے وہ تو ہمارا آپ کا کام نہیں ہے. علماء کا کام ہے اگر کوئی شخص شر پھیلا رہا ہے دین کے معاملے میں, بددینی پھیلا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, تو اس وقت علماء کو ضروری ہوتا ہے کہ اس کی گمراہی کو لوگوں کے اوپر آگاہ کریں کہ یہ شخص گمراہی پھیلا رہا ہے, صراط مستقیم پہ نہیں ہے, تاکہ لوگوں کو اس کی گمراہی سے بچایا جائے. یہ تو پھر الگ موضوع ہے, لیکن میں عام جو گھریلو حال جھگڑے ہوتے ہیں یا باہر دفتر میں جھگڑے ہوتے ہیں یا آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان جھگڑوں کے اندر بھی نہیں پڑنا چاہیے. آپس میں گھر کے اندر جو ہیں عورتوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, مردوں میں جھگڑے ہوتے ہیں, کاروبار میں کوئی گاہ کسٹمر آ گیا وہ جھگڑنے لگا آپ کے ساتھ, تو ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت یہ طریقہ اختیار کریں کہ جھگڑنے کا جو ایک قسم کا جو موسم ہے نا, جھگڑنے کا موسم پیدا نہ ہو. اگر دوسرا شخص پیدا کر رہا ہے تو آپ خاموشی سے سنتے رہیں, کچھ جواب نہ دیں اس کو. آپ جواب نہیں دیں گے خود خاموش ہو جائے گا, اور پھر جتنا زیادہ آپ کو برا بھلا وہ کہے گا اتنا ہی آپ کے درجے بلند ہوں گے, کیونکہ آپ کے اوپر ایسے ایسے باتیں لگا رہا ہے, اذیت پہنچا رہا ہے, تکلیف پہنچا رہا ہے, اور آپ اس تکلیف پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے میرے دوستو یہ بڑے حوصلے والوں کا کام ہے. گھر کے اندر اگر آپس میں عورتوں کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں صبر سے کام لینا چاہیے, اور دل ہی دل میں سوچے کہ اللہ میاں میں جھگڑوں میں نہیں پڑھنا چاہتی یا پڑھنا چاہتا, اللہ تعالیٰ یہ جھگڑوں سے مجھے دور رکھ اور مجھے بچا کر رکھ, مجھے بس اپنی یاد میں لگا کے رکھ. اور اگر کسی نے آپ سے زیادتی کر دی ہے تو آپ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے سودا کر دیں, اے اللہ تعالیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا, اے اللہ مجھے بھی آپ قیامت کے دن معاف فرما دیجیے میری خطائیں. اور یہ آدمی تو سوچ لینا کہ جتنا یہ شخص میرا خطا کار ہے میں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ہوں, جتنی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا مجرم ہوں. اور پھر اپنے جو عیب ہیں ان کو کوٹ سمجھو, دوسرے کے عیبوں کو زکام سمجھو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دوسروں کے عیبوں کو ہم جو ہیں بڑا سنگین جرم سمجھتے ہیں اور اپنے عیبوں کو ہم ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں, ایسے نہیں کرنا. دوسرے کے حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے عیب کو نزلہ زکام سمجھو اور اپنے عیب کو کوڑ سمجھو. کوڑ والا کبھی بھی نزلہ زکام پہ نہیں ہنسے گا, بیوقوفی ہے نا. آپ کو کوڑ کا مرض ہے اور آپ اس پہ ہنسے جس کو نزلہ ہوا ہے. ایک شخص اس کے اوپر پھانسی کا مقدمہ ہے اور ایک شخص اس کو ٹریفک چالان ہے, اور پھانسی والا ہنس رہا ہے اس کے اوپر تجھے تو ٹریفک چالان ہوا ہے. ارے ظالم تمہارے تو گلے میں موت کا پھندا لٹکا ہوا ہے, تو کس پہ ہنس رہا ہے؟ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو سنگین سمجھو, اور معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا کیا درجہ ہو. جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہی پارسا ہیں, بڑے ہی مقدس اور بڑے ہی مقدس بڑے ہی پرہیزگار ہیں, اور دوسرا شخص شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, بہت ہی زیادہ وہ تو گھٹیا انسان ہے. گھٹیا کون ہے, بڑھیا کون ہے, یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے, میں اور آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. مخلوق کتنا ہی تعریف کر لے کسی کی, اس کی کوئی تعریف نہیں ہے. کتنی برائی کر لے اس کی کوئی برائی نہیں ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے کہ میں نے بندے کو معاف کر دیا, میں نے اس بندے کو جو ہے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا, تو بھائی پھر وہ تو دن جشن کا دن ہوگا, خوشی کا دن ہوگا. لیکن اس سے پہلے اس طرح سے لوگوں کے کیڑے نکالنا اور لوگوں کی برائیاں کرنا اور اپنی نیکیوں کو سامنے رکھنا اور دوسروں کی برائیوں کو سامنے رکھنا اور یہ فیصلہ کر لینا کہ ہم جو ہیں ہم اس سے اچھے ہیں. میرے دوستوں یہ حماقت ہے, بے وقوفی ہے, کمینہ پن ہے, اسے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ جتنا تعلق بڑھتا جاتا ہے, خود انسان اپنے آپ کو پوری کائنات سے کمتر سمجھتا ہے, اتنا کمتر سمجھتا ہے یہاں تک کہ سور اور کتے سے بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھتے ہیں. اہل اللہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہونے والا ہے, کس بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں. اگر اللہ سے کوئی دین کا کام لے رہے ہیں تو یہ تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کی عطا ہے. اللہ چاہے تو زبان خاموش کروا دے, اللہ چاہے سارا کام ٹھپ کروا دے. اگر کسی کو وزیر اعظم بنایا ہوا ہے تو وہ حکومت نے بنایا ہوا ہے, وہ نہ سمجھے کہ میں بڑا وی آئی پی آدمی ہوں, جس وقت چاہے اپوزیشن سب جو ہے اس کے خلاف ہو جائیں, اس کو کرسی سے ہٹا دیں. اللہ تعالیٰ کے وہاں تو اپوزیشن بھی ہے, وہاں تو کچھ ہو بھی سکتا ہے, کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں, میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیکی کرو, نیکی کرتے رہو اور ڈرتے رہو, نیکی کرتے رہو اور ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے, قبول فرما لے. بس تو حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن کی عجیب شان ہے, اگر کوئی اس کو کوئی بلائی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے اور شکر کرتا ہے. اچھائی آئی, اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ شکر ہے یہ آپ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے, اللہ کا حمد بیان کی اور اللہ کا شکر ادا کیا. اگر کوئی ایذا کو تکلیف پہنچی ہے اس کو, تو ہاں میں وہ بزرگ کا واقعہ عرض کر رہا تھا, اجارے جمعہ نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے اوپر اس عورت نے یعنی وہ کوڑا وغیرہ ڈال دیا, ان کے اوپر پھینک دیا. تو فرمایا نے کہ الحمدللہ, کہ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کون سا موقع ہے الحمدللہ کہنے کا, پورے کپڑے آپ کے خراب ہو گئے, ناپاک ہو گئے, پورا کوڑا جو ہے آپ کے اوپر گر گیا, الحمدللہ یہ کون سا موقع ہے. تو فرمانے لگے کہ الحمدللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی مصیبت میرے اوپر نازل نہیں کی. اللہ اکبر. فرمانے لگے کہ یہ سر تو آگ برسانے کے قابل تھا, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پہ صرف کوڑا پھینکا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ حضرات کیا کتنا اونچا مقام, لیکن اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے, اور ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے, اور ہماری کیا حالت ہے, کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو بڑے یعنی جناب سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ حدیث پہ عمل کیا, مصیبت آئی, پریشانی آئی, الحمدللہ, اور پھر صبر کیا, بدلہ نہیں لیا, منع کر دیا, جا کچھ نہیں بولنا آپ نے, اس کو خاموش چلے گئے. یہ ہے اللہ والے, جفائیں سہ کر دعائیں دینا, یہی تھا مجبور دل کا شیوا, جفائیں سہ کر دعائیں دینا. تو مومن کی آگے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ مومن کی ہر بات پر اجر اور ثواب ملتا ہے, یہاں تک کہ اس لقمے میں بھی جس کو وہ اپنی بیوی کے منہ کی طرف اٹھاتا ہے. کبھی ہم نے سنت ادا کی ہے کیا؟ کبھی ہم نے لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا سنت کی نیت سے اس کو ادا کریں؟ تو موافق حالت میں شکر سے اور نا موافق حالت پر صبر سے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا رہتا ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے اپنے اشعار میں, بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیفی مسلسل دیکھا ہے, بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیفی مسلسل دیکھا ہے, جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے, جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو افضل دیکھا ہے, جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو بھاری اثقل دیکھا ہے, جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسہل یعنی بہت زیادہ آسان دیکھا ہم نے, جس راہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لے جاتے ہیں وہ راستہ تو بڑا ہی آسان ہوتا ہے, لیکن جب ہم تجویز کر لیتے ہیں اپنے لیے یہ راستہ تو اس راستے میں بڑی دشواریاں ہوتی ہیں. مومن کا کام ہے کہ اپنی ساری خواہشات کو اللہ کے سپرد کر دے، اے اللہ جس طرح آپ مجھے پالیں گے میں راضی رہوں گا. تو ایک ہوش میں، اگر میرے شیخ حضرت نے عجیب بات فرمائی کہ ایک ہوش میں اگر شربت روح افزا ہے، اسی میں کئی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، جب آپ ٹوٹی کھولیں گے تو اس میں سے شربت روح افزا نکلے گا، لیکن کسی نے ٹوٹی میں تھوڑی سی کوئی کڑوی چیز لگا دی، تو اگر وہ شخص پریشر سے ٹوٹی کھولے گا تو کڑوی چیز کی کڑواہٹ محسوس بھی نہیں ہوگی، غالب شربت ہی رہے گا. ذرا سی اس نے کوئی کڑواہٹ یعنی کڑوی چیز اس نے لگا دی ٹوٹی کے اس کے منہ پہ ذرا سی، لیکن جب آپ وہ کھولیں گے ٹوٹی تو جب شربت بھرے گا راز میں تو شربت ہی غالب رہے گا. ایسے ہی اگر اللہ تعالی راضی ہیں، دل میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے تعلق کی برکت سے اللہ کی محبت کی مٹھاس کا شربت بھرا ہوا ہے، اب دنیا کی کوئی بھی مصیبت آئے گی، مثلاً نزلہ زکام ہو گیا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، لیکن اس شربت کی مٹھاس کی وجہ سے اس کی زندگی بہت ہی پرسکون ہوگی. نہ سمجھ میں آئے گی، یہ شربت ہی افزا، اللہ کی محبت کا روح افزا شربت ہے، یہ دل میں آئے گا تو جتنی بھی کڑواہٹ ہے وہ سب مٹھاس محسوس ہوگی، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ثبوت اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.